أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واعمل فتم لساني يفقهوا قولي. پہلی چار آیات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ جمعہ کی، جن میں بہت اہم مضمون آیات کے وہ جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی ہے، جس نے عظیم انقلاب کا حق کیا، وہ جو حزب اللہ ہے جس کے اوصاف قرآن مجید میں آئے، وہ تیار کیسے ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منہجی عمل کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا، اور وہ اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ قرآن کے لیے گھومتا ہے ان کا کل یہ عمل. اعلی انقلاب قرآن مجید ہے، اسی کی آیات کی تلاوت، اسی کے ذریعے ساتھیوں کا تزکیہ، اور اسی کی جو شریعت ہے احکام شریعت کی، حلال حرام کی، ان کی تعلیم، اور پھر اس حکمت بھری کتاب کی جو حکمت ہے، اسرار و نمون ہے، ان کی تعلیم، یہ چار کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. اور آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ ان چاروں باتوں کا ذکر قرآن مجید نے چار جگہوں پر آیا، اور یہ چوتھا مقام ہے جو آج ہم نے پڑھا. بالکل یہی بات ہے اس سے پہلے سورہ بقرہ میں، پھر سورہ آل عمران میں، بلکہ سورہ بقرہ میں دو مرتبہ، پہلے پارے میں بھی، دوسرے پارے میں بھی، پھر سورہ آل عمران میں، اور اب چوتھی مرتبہ یہاں سورہ جمعہ میں آیا کہ یہ چار کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. یہ وظیفہ جسے آپ کہہ لیجیے جو بھی ہے، کہ اس طریقے سے آپ نے وہ افراد تیار کیے ہیں جن کے باطن میں وہ انقلاب برپا ہوا، اللہ پر یقین اور توکل، اور انتہا درجے کا توکل اور یقین، اور پھر یہ کہ جذبہ، جوش جہاد، ذوق شہادت، اور پھر وہ کردار اور وہ سیرت صحابہ اکرام کی ہے، جس کی خود قرآن نے بھی مدح کی ہے، ستائش کی ہے، وہ سب کچھ تیار ہوئے اسی ذریعے سے جس میں قرآن مجید کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات عطا کی گئی، جن پر تورات لادی گئی، یعنی تورات کا حامل بنایا گیا، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا. کتاب کے حامل تو بنے لیکن اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا. کما تر الحمار یحمل اسفارا، اس قوم کی مثال گدھے کی سی ہے کہ جس کی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لگا ہوا ہو. یہ مثال کس کی ہے؟ جسے تورات اٹھوائی گئی تھی، یہود ہیں یہ کتاب ہیں. یہاں اس کی تمثیل جو آئی ہے اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انقلابی عمل ہے سارا، اس کی بنیاد جو قرآن ہے، یہی اعلیٰ انقلاب ہے. پچھلی سابقہ امت کو تورات ملی تھی، ان کا قرآن وہ تھا، انہوں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا. سب مدن یا ملو، انہوں نے اس کو اٹھایا ہی نہیں، اللہ نے انہیں حامل تورات بنایا لیکن انہوں نے نہیں اٹھایا. کیا مطلب؟ جس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، یا عظیم اللہ نے جو ان پر انعام کیا تھا اس کا جو شکر واجب تھا اس کا شکر نہیں بجا لایا جس طور سے ہونا چاہیے. اور وہ یہی ہے کہ کتاب کی تلاوت ہو، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور اس میں جو نظام عظیم اجتماعی ہے اسے اسٹیبلش کیا جائے، نافذ کیا جائے، اس کتاب کی تعلیمات کو پھیلایا جائے. یہ کام انہوں نے نہیں کیا. تو ان کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے وہ گدھا ہے جس کی پیٹھ پر عالمانہ کتابوں کا بوجھ ڈال دیا جائے. گدھا تو گدھا ہی رہے گا، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر انہیں اللہ نے وہ کتاب دی اور انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اس عظیم کتاب سے، تو پھر مثال تو بالکل صادق آتی ہے، اور جو مثال ان کو صادق آتی ہے اسے آگے بھی بڑھائیے. جس قوم کو اللہ نے قرآن جو بھی کتاب عطا کی ہے اور پھر وہ اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے، اس کی طرف سے غفلت ہو، تساہل ہو، بے اعتنائی ہو، نظر انداز کیا جائے اس قرآن کو، تو تو پھر یہی مثال جو ہے پھر اس امت پر بھی ثابت آئے گی. اگر ہمارا فلسفہ وہی ہے تو مثال بھی وہی ہے. تو یہ قرآن کی اہمیت ہے ہر اعتبار سے, فکری اعتبار سے رہنمائی اس میں ہے, عملی رہنمائی اس میں ہے. اعلیٰ انقلاب یہ قرآن ہے, یہی کتاب ہے, اس کو چھوڑ کر تو رہے گا کیا تمہارے پاس؟ اور پھر وہی ہوگا کہ جو ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت پہلے فرما دیا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, ان اللہ یرفع بهذه الكتاب اقواما, اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت قوموں کو عروج و سربلندی عطا کرے گا, ویضع به آخرین, اور اسی کے سبب سے یعنی اس کو سرد کرنے کی تلاش میں, اس کو نظر انداز کرنے کی تلاش میں قوموں کو ذلیل و رسوا کرے. تو بات تو بالکل واضح ہے, قرآن میں تو کوئی چیز مبہم نہیں چھوڑی, ہم ہی توجہ نہ کریں تو بات اور. قلیا احمد نبی نہ تو الزام تو بدل تم اولیا مزدور الناس, اے نبی ذرا کہیے ان لوگوں سے جو یہودی ہوئے ہیں کہ اگر تمہیں دعویٰ ہے اس بات کا کہ تم اللہ کے خاص چہیتے ہو, دوست ہو باقی لوگوں کو چھوڑ کر ان کے علاوہ, جیسے کہ ان کو یہ دعویٰ تھا, نحو ابناء اللہ واحباؤه, ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں اور اس کے بیٹوں کی مانیں, اگر یہ بات ہے, فتمنى الموت, پھر تمہیں موت کی تمنا آرزو کرنی چاہیے, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, دوست سے جلد ملاقات اور اس کے انعامات سے جو ہے فائدہ اٹھانا, یہ تو پھر تمہارے لیے آرزو ہونی چاہیے. یہ زندگی جہاں تو اگر گزر جائے تو دھندا ہو جانا چاہیے. لیکن ہے کیا, یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے, کبھی بھی ابدا, بما قدمت ایدیہم, وہ جو کرتوت انہوں نے کیے ہیں, جو ان کے ہاتھوں نے جو کمائی آگے بھیجی ہے اس کی وجہ سے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہ ساری باتیں یہود پر تنقید کے حوالے سے نہیں ہیں, یہ اپنے اوپر اپلائی کی ہیں. ہم بھی تو کہتے ہیں, اقبال نے تو کہا تھا کہ نشان مرد مومن بات تو بولے جمر گائے تبسم مطلب, لیکن موت کے خیال سے ہم تو بہت گھبراتے, اپنی جان اپنا مال بہت عزیز ہے, اس کو بچا بچا کے رکھتے ہیں. تو یہ ساری بات جو ہے وہ اپلائی ہم پر بھی ہو رہی ہے, جبکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جنت تو ہماری میراث اور ہم بھی بخشے بخشائے ہیں, کیوں نہیں, آخر اور بخشش کس کے لیے, یہی تو امت ہے, امت مرحومہ جس پر رحمت کی گئی ہے, جس کے لیے خاص رحمت ہے. لیکن وہی دنیا کی محبت, یہ کتاب کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں قرآن سے اگر تعلق کمزور پڑ جائے تو اس کے یہ نتائج ہیں, پھر دنیا کی محبت, مال و دولت کی محبت, اور پھر یہ ہے کہ موت کا خوف, جہاد و قتال سے گریز, اور ان فکری رہنمائی اصل میں قرآن دیتا ہے, عقلی اور فکری اور نظری اس سے دوری, یہ سارے جو نقصانات ہیں یہ ہیں قرآن سے, اللہ کی کتاب سے دوری. قل ان الموت الذی تفرون منه, کہہ دیجیے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو, فرار چاہتے ہو, فإنه ملاقاتكم, وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی, ثم تردون الى عالم الغیب والشهادہ, پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے, یعنی چاہو یا نہ چاہو تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ذات کی طرف جو ظاہر و باطن کھلی اور چھپی ہر شے کی جاننے والی ہے, فلدم جو تم نے بات تم کا عمل, اور پھر وہ تمہارا رب اطلاع دے گا تمہیں جو عمل تم کرتے رہے تھے. نہ تم موت سے بھاگ سکتے ہو, نہ عدالت الہی میں جو ہے وہاں اس حاضری سے قرار ہو سکتے ہو, یہ تو آنا ہے اور وہاں پہنچنا ہے. یا وہ نبی نام اجانو کی سولہ دنوں میں جمع, اہل ایمان جب آزان کی جائے, پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن, فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البيع, تو پھر لپو اللہ کی یاد کی طرف اور چھوڑ دو بیع کو, تجارت کاروبار لین دین. یہ احکام جمعہ ہے کہ جمعہ کے معاملے خاص طور پر آ رہا ہے, اذان جمعہ سے لے کر اور نماز کے سے فارغ ہونے تک دنیاوی کاروبار حرام ممنوع. وہ پابندی جو اہل کتاب پر پورے سب کے دن کے لیے تھی, ہفتے کے دن کے لیے, مسلمانوں کے لیے بہت چھوٹا سا وقت,
اور یہ جمعے کا نظام اصل ہے کہ آپ کو بھی سمجھ لیجیے, وہ اس کی قرآن مجید کی تعلیم کا ایک ہفتے وار پروگرام ہے. تعلیم بالغ لوگ جمع ہوں, ایک شخص جو قرآن کا دین کا کچھ جاننے والا ہو, سمجھ رکھتا ہو, وہ وہاں پر خطبہ دے. اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جمعے کے خطبے میں کہا صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ویذکر الناس, قرآن کی آیات پڑھا کرتے تھے, تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو اس کے حوالے سے نصیحت اور یاد دہانی ہے. یہ قرآن مجید کی ایجوکیشن کا, تعلیم کا ایک نظام ہے, بڑا محکم نظام. ہر ہفتے مسلمان جمع ہوں اور اچھے ماحول میں صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیں, اہتمام سے آئیں, اور پھر وہ قرآن کی تعلیم ان کو ملے, روز ملتی رہے, ان کا اپنا رشتہ جو ہے اس فکر کے ساتھ, اس پھوٹے کے ساتھ مضبوطی سے بدا رہے تاکہ وہ پٹڑی سے اتر لینا پائے. یہ نظام تھا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے پھر اس کو بھی ایک رسم بنا دیا اور اب تو کچھ توجہ لوگوں کی ہونے لگی ہے, جو دین کی باتیں بتائی جانے لگی ہیں. ورنہ تو یہ ہے کہ اس میں اور ہی جھگڑے ہوتے تھے, نسل کی اختلافات, حضور و بشر کے جھگڑے, مسائل ایک دوسرے پر دان تان, یا پھر سیاسی معاملات. تو وہ تو ہم نے اس کو بگاڑ دیا اس نظام کو, لیکن اصل نظام یہ ہے. اور اسی لیے اس سورہ جمعہ میں پہلے رکوع میں قرآن مجید کا وہ مقام, وہ اس کا بورڈ, اعلیٰ انقلاب فکری اعتبار سے بھی وہی رہنما, ہر اعتبار سے وہ مرکز, اور پھر دوسرے رکوع میں احکام جمعہ. یہ اس جمعے اس قرآن کی تعلیم کا نظام یہ ہے, اس کی پابندی ہوتی ہے. کو تم تعلق یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو, چاہے عین وقت پر اذان ہو رہی ہے اور تم دکان بند کرنے کی تیاری نہیں ہو اور گاہک آنے لگے, لیکن چھوڑ تو کاروبار بہت اگر مدعی, اس کے بعد اگر انوالو ہوئے تو پھر جو کچھ کر رہے ہو حرام. اور سمجھو اصل فائدہ اس کے جو چیز وہاں ملتی ہے, اس خطبے میں اور اس تشکیل میں جو وہاں سے جو فائدہ ہونا ہے وہ اس میں نہیں. پیدا کرے تو سب سب تشریف میں لو, اور جب نماز پوری ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جائے تو وہ کروں میں سب زندہ, اور اپنے رب کا فضل تلاش کرو, اللہ کا فضل, یعنی اس کے بعد کاروبار کر سکتی ہو, اس کی اجازت ہے. وہ کروبار کسی کا نام لگوں چکے ہوں, اور اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم تلاش پاؤ. غیر آؤں بجار وطن, اور جب وہ دیکھتے ہیں کسی تجارت کو کوئی دین اللہ ولیم فضو علیہ, یا کوئی کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں, بکھر جاتے ہیں اسی کی جانب. یہ ایک واقعہ ہوا تھا مدینہ میں, جب کچھ قحط کا عالم بھی تھا, شاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کا ارشاد فرما رہے تھے تو قافلہ بڑھ سے آیا. ابھی جمعے کی اہمیت اس طور سے مسلمانوں پر واضح نہیں ہوئی تھی, اس کی ایک فرضیت. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اٹھ گئے اور آپ خود پر ارشاد فرما رہے ہیں, وہ چھوڑ کر چل دیے اس قافلے کی طرف, تجارت کی بات کا جو ہے اس پر گرفت آئی. تو ایسا راؤ تجارت اللہ علیم تو نہیں رہا, جب دیکھا انہوں نے ایک تجارت کو یا کسی کھیل تماشے کو تو بکھر گئے, منتقل ہو گئے اس کی طرف, دوڑ پڑے اس کی طرف. وہ ترقو کا قائمہ, اور اے نبی آپ کو چھوڑ دیا کھڑے ہوئے. قلما عند اللہ خیر من الدهر ومن التجارة, کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اس کھیل تماشے سے بھی اور تجارت سے بھی. اللہ خیر الرازقین, بہترین رزق ادا کرنے والا تو وہی ہے, اصل رازق تو ہے ہی. سورۃ المنافقون, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله, اے نبی جب منافق آپ کے پاس آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ یعلم انك لرسول, اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ منافقون, یہ واقعتا منافقوں کے بارے میں اور نفاق کی حقیقت کے بارے میں اور نفاق سے بچنے کا کیا طریقہ ہے, کیا تدابیر ہیں, پوری پر مشتمل ہے, بہت جانے ضرورت ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا منافقین کا بڑا تفصیلی ذکر سورہ احزاب میں بھی تھا, سورہ نور میں بھی تھا, اس سے پہلے سورہ نساء میں تھا, سورہ مائدہ میں تھا, بہت تفصیلی. اب وہ ساری بحث میں اصل نفاق ہے کیا, اس برس کی ہلاکت خیزی کیا ہے, یہ پیدا کیوں ہوتا ہے, اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے, پریونٹیو میئر کیا ہے, یہ ساری جو باتیں ہیں الحمد للہ اس صورت کے اندر آپ کو ملیں گی. اس تفضل عمران ہم خود وطن سفد ہوا سبھی اللہ, یعنی منافق آ کے پتلے کھا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو مارا کہ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ تو اللہ کے رسول ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن ان کا دل جو ہے اس وقت مطمئن نہیں ہے, دل سے ایمان جو ہے ان کا نکل چکا ہے, محروم ہے ایمان سے. اس سفر کو ایمان رمضان رقم انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے, فصد مان سبیل اللہ, تو یہ رکتے ہیں اللہ کے راستے سے, ستو یا ستو دونوں معنی میں آتا ہے, خود بھی رکتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کے راستے. ان نمسا اللہ جانو یا بدون, یقیناً بہت ہی برے کام ہیں, بری حرکتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں, اگر کسی معاملے میں بات کچھ ہو تو جھوٹی قسم کھا جائیں گے. اب دوسرا شخص جو ہے بغیر آگے ان سے کچھ کہہ نہیں سکتا, قسم اٹھا بیٹھا, یہ ڈھال ہے ان کا. راج کبھی نہ ہوں ماں سن میں کپڑ, یہ ہوا اس لیے کہ یہ ایمان کو لائے تھے پھر ممکن ہو گئے, پھر کفر کیا, پپو گیا آنا پبو گیم, اور پھر مہر کر دی گئی ان کے دلوں پر, بہن کا ایک قانون, اب وہ کچھ سمجھ نہیں سکتے, سمجھ بوجھ سے آ رہی ہو گئی. ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ قرآن کہتا ہے ایمان لائے تھے, یہ جھوٹ موٹ کا ایمان نہیں تھا ان کا شروع سے, ایمان تو لائے تھے. پھر کیا ہوا, سورہ حدید میں ہم پڑھ چکے ہیں, ولاکن فتنتم انفسکم فتربصتم وارتبتم, یہ مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے جو فتنہ ہے, جو آزمائش, اس آزمائش میں ناکام ہو گئے, دنیا کی محبت, مال کی محبت, اولاد کی محبت میں حلال حرام ایک کر دینا, یہ چیز تھی جس کی وجہ سے یہ پیچھے ہٹتے ہٹتے بالکل ایمان سے, اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان سے ایمان جو ہے سلب کر لیا اور نفاق اور گھیرے میں داخل کر دیا. راج کبھی انہوں سن کر کروں مطلب کا اجسام ہوں, اور ایسا کہ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے جو اجسام ہیں ڈیڑھ ڈول, وہ آپ کے دل کو لباتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے, بڑے صاحب حیثیت معتبر لوگ ہیں, ان میں کثرت کھاتے پیتے لوگ تھے, وہ مال ہی تو ان کے پاؤں کے گیڑی بنا ہوا تھا, تو یہ ہے معتبر, دیکھنے بھی لگتے ہیں واقعی تک, دل خوش ہوتا ہے دیکھ کر. وہی یقون تسما رپوری, اور جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ توجہ سے ان کی بات سنتے بھی ہیں, اس لیے کہ ان کی حیثیت ہے معاشرے میں. کار نہ ہوں خوشبو مسندہ, ان کی اصل حقیقت ایسی ہے گویا کہ لکڑیاں ہیں جنہیں تیز سہارا دے کر کھڑا کیا ہوا ہے, معمولی شخصیت یہ ہے اندر سے, یہ باعث میں جو ہے بڑے معتبر ہیں, بڑا بہن کوش ہے, جو شخص بھی دیکھے وہ ان کی اکرام کرے, ان کا ان سے گفتگو کرے, لیکن یہ کیسا نصیبت ہے, یا قدو نسل نسل حق ڈال رہی ہوں, وہ ہر خطرے کو اپنے ہی اوپر سمجھتے ہیں اور اندر سے سب سے رہتے ہیں, کوئی ایمرجنسی کا اعلان ہوا وہ خطرے کا نشان ہے, کوئی اعلان ہوا ہے کہ کوئی فارم امداد ہو سکتی ہے یا ہمیں کہیں نکلنا ہے, بس جان کا بن جاتی ہے, ہم راتوں یہی ہے اصل دشمن, فاقر ہوں یعنی کہ آپ محتاط رہیے, چوکن میں رہیے, اور اللہ یوں مکون, اللہ انہیں غارت کرے, تباہ و برباد کرے, کہاں سے واپس پلٹے جاتے, نہ سوچے تو صحیح ایمان کی توفیق ملی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سر آئی, پھر بہنگی تیار بہت جی اللہ کہا سفر رکھوں رسول اللہ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں, غلطی تم سے ہوئی ہے, ساتھ کا گناہ ہے, تم معافی مانگو اللہ سے, اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے درخواست کریں گے اللہ سے کہ کو بخش دے, لنگ سہو تو اپنے سہو کو ڈنگی دیتے ہیں بڑے مانی شیز انداز میں, ورائی تم جو ستون اور تم دیکھتے ہو کہ وہ رک جاتے ہیں, وہ مستقبل اور وہ تکبر اور گھمنڈ کا مظاہرہ کرتے ہیں, یعنی اس میں بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری سرخی ہوگی کہ ہم رسول اللہ کے پاس جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں, ان سے درخواست کریں کہ ہمارے لیے وہ استغفار کریں, یہ جھوٹی انا جو ہے وہ آ جاتا ہے. سوال نہ رہی مستقبل پر ہوں ممدم دستخط, ان کے لیے برابر ہے. اے نبی آپ ان کے لیے استفسار کریں یا ان کے لیے استفسار نہ کریں. نہیں یقین اللہ نہ اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا نہیں ہے. ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں سرکشوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی یہ محرومی کی ادعا ہے کہ اللہ کے رسول جو ان کے لیے استفسار کرے تو ان کے لیے مفید نہیں رہا. یہ بد نصیبی اور محرومی کی ادعا لائی لگتی ہے. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خرچ مت کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں. حتی ینفقوا, یہاں تک کہ یہ مسلمان جو آئے ہیں مکے سے ہجرت کر کے, یہ منتشر ہو جائے, بھیڑ چڑ جائے گی, تم نے ان کو ان کی مدد کی ہے, ان پر خرچ کیا ہے, انویسٹ کیا ہے, ان کے ساتھ تعاون کیا ہے, تو یہ بڑے پھیل گئے ہیں. یہاں ایک خاص واقعہ بھی تھا ان آیات کے پیچھے, غزوہ بنی مستلق مستلق سے واپسی پر, یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. ایک مہاجر اور ایک انصاری کا جھگڑا ہو گیا کسی بات پر. اب تو اس نے وہی, کیونکہ وہ مدینے کا تھا تو انصار کے ساتھ اس کا وہ ایک سپورٹر تھا ایک اعتبار سے, بلکہ اس کی تو خواہش ہوتی تھی کہ مہاجرین کے ساتھ بھی پٹا ڈالے. اسے موقع مل گیا, اس نے اپنے ساتھیوں کو الگ کیا اور بہت ہی نازیبہ الفاظ اس نے کہے کہ یہ جو ہے ہم نے ان کو کھلایا ہے, اب یہ ہمیں کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں. ان کی ضرورتیں ہو گئی ان مہاجروں کی, ہم اگر واپس وزیرے پہنچ گئے تو ان زمینوں کو ہم یہاں سے نکال پار کریں. تو بہت سخت الفاظ تھے. وہ ایک صحابی نوجوان صحابی زید بن ارقم کہیں گزر رہے تھے, انہوں نے سن لیے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے انہوں نے بتایا کہ اب عبداللہ ابن ابی جو ہے اس قسم کی باتیں کر رہا. آپ نے طلب کیا, وہ آ کے صاف گزر گیا, جھوٹی قسم اٹھا گیا کہ میں نے تو کوئی ایسی بات کہی نہیں, ایسے کو مجھ سے دشمنی ہے, یہ میرے خلاف کی سازش ہے. اب چونکہ وہ صاحب حیثیت شخص تھا, آپ کو معلوم ہے عبداللہ ابن ابی جو ہے اس کے لیے تیاری ہو رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے قبل اسے بادشاہ بنانے کی تیاری ہو رہی تھی, اس کی حیثیت تھی. تو اور کچھ لوگوں نے بھی یہ کہا کہ یہ نوجوان جو ہے اس سے غلطی ہوئی ہے, اسی کو دان خان لوگوں نے کیا. پھر یہ آیات نازل ہوئی اور پھر اس کی رسوخی ہوئی, اور آگے ہم پڑھیں گے کہ جو اس نے یہ بات کہی تھی کہ جو ذلیل ہیں ہم ان کو نکال باہر کریں گے, جو وہاں کے رہنے والے ہیں, جو صاحب عزت ہیں, جو مدینہ کے اثر لوگ ہیں, وہ ان مہاجروں کو معاذ اللہ ذلیل کے لفظ سے استعمال کیا, ان کو ہم نکال باہر کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا اس لیے کہ اس کے بیٹے کو اطلاع ہوئی, وہ عبداللہ ابن عبداللہ ان کا نام, وہ مومن صادق مخلص مسلمان. اس کو پتا لگا تو وہ شخص جو ہے وہ بیٹا کھڑا ہو گیا کہ جب تک یہ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے معافی نہیں مانگتا میں اسے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا. عبداللہ ابن ابی اس طریقے سے وہ اس کی ذلت کا سامان اللہ نے کیا اور وہ ناک رگڑی رگڑوائی اس سے, پھر وہ داخل ہوا مدینے میں. بات کیسے واقعہ ہے, عمر ندی میں یہ قبول اللہ تم فکو آگاہ بنے اندر رسول کا, یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان پر کے جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں پاس ہیں, حتی ان فقو, یہاں تک کہ یہ لوگ منتشر ہو جائیں, تم ان کی مدد نہیں کرو گے, ان کے خرچ نہیں کرو گے, یہ خود ہی یہاں سے دوڑ جائیں گے. وللہ خزائن السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہیں تمام خزانے آسمانوں اور زمین کے, ولکن المنافقین لا یفقهون, لیکن منافقین ان چیزوں کو سمجھتے نہیں. یقولون لئن رجعنا الی المدینہ, اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ گئے مدینہ کی طرف واپس, لیخرجن الارض من الاذل, تو جو صاحب عزت ہیں وہاں کے مدینہ کے رہنے والے اصل میں جن کے پاس اختیار ہے, وہ ان زمینوں کو نکال دار کریں. وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین, عزت اور طاقت تو اللہ ہی کی ہے اور اس کے رسول کی ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے. ولاکن المنافقین لا یعلمون, لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اب یہاں پر وہ بات آ رہی ہے کہ پریونٹیو میئرز کیا ہے, یہ مرض نفاق, اس کو کیونکہ مرض کہا گیا ہے, اس کے جو ہے یہ اس کے لیے ویکسین کیا ہے, اس کے پہلے حفاظتی تدابیر کہنا چاہیے. ایک تو علاج تب ہوتا ہے جب مرض کوئی ہم لاگت ہو جائے, اس سے پہلے آپ حفاظتی تدابیر کرتے ہیں. فرمایا اے اہل ایمان دیکھو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے. یہ بہت اہم چیز ہے, کہیں اس امتحان میں ناکام نہ ہو جانا. اگر اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو بس یہ سٹارٹ ہے, اس پر بچنا چاہتے ہو تو محتاط رہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت تھی تمہیں دین کے تقاضوں سے تختائی پر مجبور کرے, اولاد کی محبت میں بھی تم کو حلال حرام کی تمہیں مخابت ہو, ان کی فرمائشیں پوری کرنا, ان کو سہولتیں زیادہ سے زیادہ فراہم کرنا ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے. لیکن یہی محبت ہے, یہ تمہارے لیے امتحان ہے, یہ فتنہ ہے. اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے مال اور اولاد خطرہ ہے, تو ان سے مقابلہ ہو. وہ میں نے پلدار کے مقابلہ کیا ہوں خاتون میں, جو جس کسی نے یہ کیا, یعنی جس کو اس کی مال سے اور اولاد سے غافل کر دیا اللہ کی یاد سے, تو پھر وہی ہے کہ جو کتابوں میں پڑھنے والے ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اور خرچ کرو اس سے جو ہم نے عطا کیا تمہیں, جس کو اللہ کا دیا ہوا ہے, خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دل آ جائے کہ وہ موت تمہارے پاس کسی تم میں سے کسی کے پاس آ جائیں گے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ, اور اس وقت وہ کہے گا موت کو سامنے دیکھ کر کہ اے رب تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دے دی, تھوڑی سی مہلت مجھے اس وقت مل جائے. فَأَصْفَدَّتْ, تو پھر میں خوب سستا و خراب کروں, وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور بے بکار بن جاؤں. اگر مرض لگ گیا ہے یا اس کے چھوٹ لگنے کا کوئی اندیشہ ہے, علاج انفاق کی سبیل اللہ, کہ دنیا کی دولت, دنیا کی محبت دولت کی محبت کی سبب ہے نا, تو علاج کیا ہے؟ مال خرچ کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کے حاصل, اس سے یہ محبت تمہارے دل سے کم ہوگی. یہ علاج جو مثل جو کہا جاتا ہے یا اس کا سلٹ کرنے آپ جو سبب بن رہا ہے اس مرض کا, اس سبب کو جو ہے دفاع کر دیا جائے, اس کا تدارک کر دیا جائے, محبت کو پوچھو. اور اس وقت تو تمہیں بڑی کوفت ہوتی ہے, بڑا بوجھ محسوس کرتے ہو کچھ خرچ کرنے میں, لیکن جب موت کا فرشتہ سر پہ آئے گا تمہاری خواہش ہوگی کہ سب کچھ سب کا خراب کر دوں اگر مجھے چند منٹ اور مل جائے. لیکن ورن ہوا کہ اللہ نفسن اذا جاء اجلها, اللہ تعالیٰ کسی نفس کو کسی شخص کو پھر مہلت نہیں دیتا جب اس کا وقت اجل اس کی آتا, پھر مؤخر نہیں کیا جاتا. اللہ خبیر بما تعملون, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر. نفاق کی ضد جو ہے وہ ایمان ہے, ایمان اور نفاق کی آپس میں ضدین. ایمان دل میں ہوتا ہے اور اس پہ نفاق کی قیمت لگتی ہے, وہ ایمان کو چٹ کر جاتی ہے, اور وہ سرطان کی طرح وہ بڑے سے نفاق کو اس پہ تسلط جما دیتا ہے. ایمان کیا ہے اس کے موضوع پر سورت تغابن ہے, بہت جانا دو رکوع ہیں سورت مبارکہ کے. پہلے رکوع میں تینوں ایمانیات, اللہ پر ایمان, رسالت, آخرت, پھر ایمان کی پرزور دعوت, اور دوسرے رکوع میں جو ایمان کے صبرات ہیں, جو مزبرات ہیں. ایک بندہ مومن جس کے دل میں ایمان راسخ ہو گیا, اس کی سوچ میں نقطہ نظر میں جو تبدیلی آنی چاہیے اس کا ذکر ہے, تاکہ انسان اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھ سکے کہ میرے اندر ایمان آیا ہے کہ نہیں آیا, دوسرے کو پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے, سب اپنا جائزہ لے سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو سب جو اللہ ایمان سماوات مولا اب, یہ پانچویں صورت آ رہی ہے اس سیریز میں کہ جس کا آغاز سستی ہے باری تعالیٰ سے. آسمان و زمین میں جو کوئی شے ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے, اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ, بادشاہی بھی اسی کی ہے اور حمد بھی اسی کو سزاوار ہے, ساری تعریف شکر بھی اسی کی ہے. وَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ اللہ کا تعارف ایک اعتبار سے کہ وہ کون ہے جس پر ایمان کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے, اس کائنات کے وہ الٹیمیٹ ریئلٹیز ہیں انہیں کا ذکر ہے. خالق وہ ہے, حکومت اس کی ہے, اختیار اس کا ہے, ہر شے اس کی حق بیان کر رہی ہے. اور وہ آدھار کل شہری قبیل وہ نظیم قدم وہی ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا, کبھی تم کافر ہوں امن کو مومن، تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں، یہ اختیار اللہ ہی نے دیا ہے، اس کو تم ایکسرسائز کرتے ہو، استعمال کرتے ہو. کچھ اللہ کے ماننے والے ہیں، شکر بجا لانے والے ہیں، کچھ ناشکر ہیں، انکار کرتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ چھوٹ دے دی جو مرضی کرو، کوئی پکڑ نہیں، کوئی پوچھ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، دندناتے پھرو، ڈنڈے بجاتے پھرو. نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، آپشن تو تمہیں دیا ہے، تم کرتے کیا ہو وہ تمہیں نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں، اس کے نتیجے نتائج ہیں، وہ بات تو ظاہر ہوں گے. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، مقصد کے ساتھ، غائب کے ساتھ، یہ پرپزفل کریشن ہے، ایسے ہی کیا تماشا نہیں ہے. وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری صورت گری کی ہے، اور کیا ہی خوبصورت گری کی ہے تمہاری. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف سے واپسی بھی ہے. اسی میں یہ اشارہ موجود ہے کہ انسان کو بنایا ہے اس نے آخر تقویم پر، کائنات بابقصد تقریب ہے، اور انسان کی صورت گری ہوتی ہے، کیا ہی خوب کی ہے، یہی کوئی فراز کا دلہا ہے، اس کی زندگی بے مقصد نہیں ہو سکتی. یہ ایسے شکر بے مہار نہیں یہاں پر چھوڑ دیا گیا، اسے واپس لوٹنا ہے، وہاں جا کے معلوم ہوگا کہ زندگی کا مقصد کیا تھا، تب ہوا ہوگا. یا مسلمان سماواد ہوگا، جو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو تین انداز میں بیان کیا گیا ہے. یا مسلمان سماواد ہوگا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اس کے باخبر ہے، اس کو جاننے والا ہے. وہ یا مسلمان سکون و مات ون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو، اور جو کچھ الگ اعلان کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، سب سے بات ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اس سے بھی اگلی بات، سینوں کے اندر جو مخفی باتیں ہیں، یہ جو مقبرہ ہے بہت سے رازوں کا، سینہ انسان کا اور امنگوں کا، خواہشات کا، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا. الگ جاتی تم نبا نبی سفر ان کا، کیا تمہارے پاس خبریں اور حالات نہیں پہنچے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تھا اس سے پہلے؟ فضا کو لگا نامی، تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا، اس کفر کی سزا انہیں دنیا میں ملی. یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ رسولوں کی قوم کا. کیا وہ حالات اب تک نہیں پہنچے، ان کی خبریں نہیں آئی تمہیں؟ وہ لگو کا عذاب العلیم، دنیا میں تو ایک عذاب آیا ان پر، ایک ان کے لیے دردناک عذاب اور ہے. ظاہر کبھی اندر کار تاکہ مسلم بینات، اور یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس آئے تھے ان قوموں کے پاس ان کے رسول بینات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. فقال بشر یا دمنا، لیکن انہوں نے جو بہانہ بنایا، جو ایک آڑ ان کے پاس تھی، انہوں نے کہا کہ کیا ایک بشر ہم جیسا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ فکفر، بس اسی بنیاد پر انہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا. وہ طلن لوگوں پھیر دیا، وقتاً بہت اللہ تعالیٰ نے بھی استغنا کی روش اختیار کی، اللہ کو بھی پھر کوئی پرواہ نہیں، وہ جائے بھاڑ میں. وہ غنی الحمید، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس سے کسی کی پرواہ نہیں ہے، حمید ہے، تمام خوبیوں کا مالک. یعنی یہ بات ہمیشہ قوموں نے اس کو بہانہ بنایا اپنے انکار کے لیے، ہم جیسا ایک شخص ہے، ہم کیسے ماننے کی اللہ کے رسول ہے، اور یہ ہماری ہدایت کا فائد کیا گیا. یہ ایک بیماری جو ہے وہ مشترک نہیں ہے سب کا قرآن میں. رام نبی نے کفر ہوا نہیں بات ہو، کافی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو نہیں اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. ان بلا ربی نہ تو باسم نہ، اے نبی کہہ دیجیے اب قسم ہے مجھے میرے رب کی، تم نازمن اٹھائے جاؤ گے. تم بلا تو رب باؤں نبی نہ عامل تم، اور پھر جو عمل تم نے کیا تمہیں لازمن جتلا دیا جائے گا، تمہارا ایک ایک عمل تمہارے سامنے لے آیا جائے گا. وضا کار بہت یسیق، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے. اب دعوت ایمان سے اگر یہ باتیں سمجھ میں آ گئی، اللہ کا معاملہ، رسالت کا معاملہ، آخرت کا معاملہ، تو پانچ روز داری و رسولی، بس ایمانداروں کا اندر اور اس کے رسول پر پختہ یقین رکھو. وہ نور لذی اندر نہ، اور اس قرآن پر، اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا. اور اللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کے باخبر.
یوم ایک مارکم یوم جب جس دن میں تم سب کو جمع کرے گا اور وہ دن ہی ہے جمع ہونے کا دن. ذالک یوم التغابن وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. تم دنیا کی ہار اور جیت پہ ہی آخر سے باہر ہوتے ہو یا پورے نہیں سنبھالتے یا بالکل کمر ہے تمہاری کیوں بھی جاتی ہے؟ یہ تو ہے ہی نہیں. یہ تو یہاں تو بہت موقع ہے, ایک دفعہ ناکام ہوئے پھر اٹیک کرو پھر کامیاب ہو جاؤ گے. اور پھر وہ ہے بھی کیا دنیا کی کامیابی؟ یہ دنیا ہی کیا ہے آخرت کے مقابلے میں؟ ہار اور جیت کا فیصلہ وہاں ہوتا ہے. جو وہاں پر کامیاب خراب بایا بس وہ ہے کامیاب. اور دنیا میں کوئی شخص کتنا ہی فائدے اقتدار ہو, قانون جیسی دولت ہو, اگر وہاں ناکام پر آتا ہے تو گویا کہ اس نے تو اپنے آپ کو دبو دیا, اصل ناکامی ہوا. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا, اور جو کوئی اللہ پر پختہ یقین رکھے اور پھر عمل بھی کرے اچھے نیک عمل, یکفر عنہ سیئاتہ, اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے جھاڑ دے گا. وہ یقین والے ایمان کے رستے پر تو آئے, عمل صالح سے شروع کرے. ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا, اور داخل فرمائے گا اسے ان باغات میں جن کے دامن میں نسلیں جاری ہوں گی, اور وہ رہیں گے اس کے ہمیشہ ہمیشہ. ذلک الفوز العظیم, یہی ہے بڑی کامیابی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا, اولئک اصحاب النار, یہ ہے آگ والے. خالدین فیہا وبئس المصیر, وہ اسی میں رہیں گے ہمیشہ اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, یہاں سے آگے اب ایمان کے نتیجے میں انسان کی سوچ میں, رویے میں, نقطہ نظر میں جو تبدیلی ہونی چاہیے, جیسے آپ کہیں گے اس کے جو مضمرات ہیں ایمان کے, امپلیکیشن ہیں جو نکلنی چاہیے, وہ کیا ہیں, وہ آگے آ رہی ہیں. اور اس کو میں نے کہا تھا کہ انسان اپنے آپ کو ٹیسٹ کرے. پر میں آپ کو اپنی مصیبت سے نکلا بھی زندہ, کوئی مصیبت نہیں آتی, کوئی تکلیف نہیں پہنچتی کسی کو مگر اللہ کی اذن سے, اجازت سے. وہ نہیں ہو میری زندہ یا جو طلبہ ہوتا تازہ, جو شخص اللہ پر ایمان رکھے, پختہ یقین رکھے, اللہ اس کے دل کو ہدایت دے رہا ہے. وہ بالکل نشائی معلوم, اللہ تعالیٰ ہر شے سے واقف ہے, جاننے والا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تسلیم و رضا کی کیفیت ہے. دل کا ہدایت, دل کو ہدایت مل جانا, یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. بندہ مومن کو معلوم ہے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے عزت سے ہو رہا ہے, اس کے سینکشن سے ہو رہا ہے. اگر یہ یقین پختہ ہے تو پھر اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو اس کی عزت سے آئی ہے. وہ ہمارا خیر خواہ ہے, وہ مولا ہے, آقا ہے, ولی ہے. یقیناً اس سے پڑھنے میں ہمارے لیے کچھ خیر ہو. کل کو کیا ہونا ہے, کیا ہو جائے گا, سو اندیشے, وہی ہوگا جو اس طرف ہے, جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو جو کچھ ہوگا بس سلوچیشن قبول اللہ کی طرف سے ہے, وہ ہمارا مادہ. یہ ہے دل کو ہدایت کا مل جانا, تسلیم و رضا کی کیفیت. یہ ایمان کا حاصل ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑی نعمت اور گفٹ ادا کرتا ہے بندہ مومن کو, وہ یہ ہے سکون, اطمینان, دلی اطمینان. واقعی اللہ راتوں رسول, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. کہیں قلم نے تم کہیں نما آنا رسول ان البلاء المبین, اور اگر تم اطاعت سے روح ادانی کرو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے دل میں تو بس صاف صاف پہنچا دینا ہے. دوسرا نتیجہ ایمان کا, اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت. یہ ایمان تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کو بھی مانا, رسول کو بھی مانا, لیکن ان کے احکامات ماننے کو تیار نہیں, وہ کتنا توجہ دینے کو بھی تیار نہیں. ہم تو چلیں گے جو دنیا کا رخ ہے اسی پر چلیں گے, بھیڑ چال. پورا معاشرہ جو ہے مسلمانوں کا معاشرہ ہے, تمام ہے اسلامی حرکات ہوتی ہیں ہر ہر لیول پر. یہ زبان سے آپ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں, کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ایمان کا مطلب تو یہ کہ پھر اللہ کا جو حکم ہے اس پر آنکھوں پر سر تسلیم خم ہے,
رسول پر ایمان کا مطلب یہ ہے جو ان کا فرمان جو ان کا اس کا جو ہمارے لیے قابل تقدیر ہے. تو اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت یہ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے اور یہ اپنے آپ کو پرکھنے کا ذریعہ بھی ہے کہ کیا اس پر آبادگی ہے اور ہمارا رخ یہ ہے. نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. اللہ 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 وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی حاکم ہے, وہی مختار ہے, کل اختیار کا مالک وہ ہے. وعدہ تو یہ توکل مومنون, اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے. یہ تیسرا نتیجہ ایمان کا توکل اللہ کی ذات پر ہے یا اسباب پر ہے. اگر ایمان پختہ ہے تو پھر بھروسہ اللہ پر, توکل اللہ پر. سارے رستے بند نظر آئے اس بندہ کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راستہ نکال سکتا ہے, اسے اختیار ہے. مصدق الاسباب کو ہے, اسباب کو تو وہ اپنے جس دن پر وہ چاہے بھیج سکتا. تو یہ توکل اور بھروسہ یہ ایک ایمان کی ایک بہت اہم علامت ہے, نشانی ہے, اور یہ پھر ہر شخص اپنے دل کو ٹکول میں دیکھ لے. یا جو زمین آمن زمین ازواج کو اولاد کو معلوم کر رکھوں, اے ایمان تمہاری بیویاں اور جو تمہاری اولاد ہے ان میں تمہارے دشمن ہے, پس ضرور ہوں ذرا بچ کے رہنا, محتاط رہنا. وہی ڈاکوں وہ سب چاہوں وہ سب کروں, اور اگر تم رات کر دیا کرو, گرگزر سے کام لو اور بخش دیا کرو, فإن اللہ غفور رحیم, جو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا ہے مہربان. یہ نقطہ نظر کی تبدیلی عجیب ہے. مال اور اولاد میں تمہارے, یعنی بیوی اور اولاد اس میں تمہارے دشمن ہیں, محتاط رہو. دنیا میں تو انسان سمجھتا ہے کہ اصل تو نعمتیں یہی ہیں, سب سے زیادہ میرے بہی خا, سب سے زیادہ میرے خیر خا, سب سے زیادہ مجھ سے مخلص وہ تو یہی ہوں گے میرے گھر والے. لیکن فرمایا کہ یہی تو اصل میں وہ ٹریک ہے یہاں پر. ان کی محبت کی وجہ سے اگر کہیں اللہ کو بلا بیٹھے, آخرت کو بلا بیٹھے, شریعت کو جو ہے نظر انداز کر دیا احکام شریعت کو, تو یہ دوستی جو ہے محبت نہیں ہو رہی, یہ دشمنی ہے, وہ تمہاری دشمنی کر رہے ہیں. فرمائشیں تو انہیں کی طرف سے آئیں گی نا, ان کو پورا کرنے کے لیے اگر بھول جائے شریعت کے احکامات, فلان کی حضور اللہ کی, تو پھر وہ فرمائش کی وہ محبت کا ذریعہ نہیں ہے, تو الٹیمیٹلی تمہاری دشمنی ہے, تمہاری آخرت برباد ہو رہی ہے. چوکنے رہو محتاط. لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس میں جو توازن ہے, اس کا جو اعزاز ہے, کہ یہ بھی نہ ہو کہ گھر میں ایک تمہارا روڈ ایک تھانے دار کا تھا, وہ ہاتھ میں ہر وقت لاٹھی ہے اور سارے دشمن سمجھ کے ان کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو دشمنوں کے ساتھ ہونا چاہیے. ان ڈاکوں اور تصاہوں اور سب سے اگر درگزر سے کام دیا کرو, معاف کر دیا کرو, بخش دیا کرو, یعنی دیر میں یہ رہے کہ کہیں کہیں ان کی محبت کی وجہ سے اور ان کی فرمائشوں کو پورا کرتے کرتے آپ کا نہ برباد کر لوں. اگر گائز ان کی ہر بات کے اوپر گرفت کرنا, سرزرش کرنا, یہ ہرگز مناسب نہیں ہے, حکمت کے بھی خلاف ہے. کبھی سنی انسنی بھی کرنی چاہیے, کبھی دیکھ کر بھی آدمی یوں کرے کہ جیسے نہیں دیکھا ہے, معاف بھی کرتے غلطی پر پتہ بھی لگ جائے, لیکن یہ کہ یہ ذہن میں رہے کہ یہاں سے میرا پاؤں پھسل سکتا ہے, مجھے یہاں ہوتا ہے, ضرورت اس بات کی. اور فإن اللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والا ہے, مہربان ہے. تم بھی چاہتے ہو اللہ تمہیں بخشے تو ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, اگر ان سے تو غلطی پھنسا ہو جائے تو تم بھی انہیں بخش دیا کرو. ان نما اللہ اولاد کو فتنا, ایک اور بات آ رہی, تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنا ہے. فتنا جو ہے عربی زبان کی کسوٹی کو کہتے ہیں, جس پر پکھا جاتا ہے کوئی چیز, کھری ہے, کھوٹی ہے, سونا جو ہے خالص ہے یا اس کو کھوٹ ملا ہوا ہے. ایمان کا امتحان جو ہو رہا ہے وہ مال اور اولاد کے ذریعے ہو رہا ہے سب سے زیادہ. ان کی محبت انسان کے دل میں بہت بات ہے, تم محتاط رہو, یہ محبت بھی جو ہے تمہیں پکڑی سے اتار سکتی. اللہ عنده اجر عظیم, اور اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم. ان سے کوئی توقع نہ رکھو. یہ مال بھی تمہارے کسی کام نہیں آنے والا اور اولاد سے بھی توقعات نہ لگاؤ. اگر عظیم جو ہے وہ تمہیں وہی دے سکتا ہے. اپنے رب کو راضی کرو, اس کے احکامات پر چلو. تمہارے اصل مستقبل کا بھی ضامن پھر وہی ہے, تمہارا اصل سہارا بھی وہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ ایمان کی سوچ جو ہے ہم نے ہر شخص کو عطا فرمائی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات الحسنی.